الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا وقال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وقال تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم. حاضرين محترم، مختلف مقامات سے قرآن مجید کی تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ دو تین جمعوں سے موت اور ما بعد الموت کے سلسلے میں کچھ بات چیت ہو رہی ہے. پچھلے جمعے کو جو بات میں نے آخر میں عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، دریافت کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے کہ جس طرح آج ہم بحالت ہوش و حواس ہیں، ہمارا ہوش قائم و دائم ہے، تو قبر میں بھی ہمارا ہوش و حواس، ہماری عقل ٹھکانے سے رہے گی کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، تم عقل کے ساتھ رہو گے اور ہوش و حواس کے ساتھ رہو گے. تو آپ نے فرمایا کہ بس پھر کوئی فکر کی بات نہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ جب سوال و جواب کریں گے اور الحمدللہ ہم عالم ہوش میں رہے تو پھر انہیں جواب دے لیں گے، پھر فکر کی بات نہیں. تو بلا شک و شبہ انسان جب قبر میں چلا جاتا ہے گویا ایک عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. اہل ایمان کے بارے میں آپ سن چکے کہ مومن کے ساتھ فرشتے کیا معاملہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ اسے اس کا احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے میرا معاملہ نمٹا دیا، جس کے نتیجے میں وہ خوش ہو کر کہتا ہے کہ اللہ جلد از جلد قیامت قائم فرما تاکہ میں اصلی مقام یعنی جنت میں پہنچ جاؤں. اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی کافر ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے، گناہگار ہوتا ہے، تو وہ بھی معاملے کو سمجھ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بس قیامت قائم نہ فرما، کیونکہ اسے پتا ہے کہ آج جو کچھ میں بھگت رہا ہوں کل قیامت کے دن اس سے زیادہ بھگتنا ہوگا. حدیث شریف میں یہ بات بھی بیان کی گئی کہ جب مومن آدمی قبر میں آ جاتا ہے، داخل کر دیا جاتا ہے اور منکر نکیر اس کے پاس آتے ہیں، جس کی تفصیل آپ سن چکے ہیں پہلے کہ کس طرح اہل ایمان کی روح پہلے آسمانوں پر جاتی ہے اللہ کے حضور اور پھر وہاں سے کتاب علیین میں اس کا نام لکھ لیا جاتا ہے اور جسم میں واپس اس روح کو کہا جاتا ہے کہ پہنچا دو. چنانچہ وہ روح اپنے جسم میں واپس آتی ہے اور اس مومن کو منکر نکیر اٹھا کر بٹھاتے ہیں. سوال و جواب کا سلسلہ ہوتا ہے جس کو آپ سن چکے پہلے. ایک اور روایت کے مطابق یہ ہے کہ منکر نکیر اس سے پوچھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول. تو فرشتے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے سے معلوم تھا کہ تو ایسا ہی جواب دے گا. چنانچہ اس کی قبر حد نظر تک وسیع کر دی جاتی اور منور بھی کر دی جاتی، روشن ہو جاتی، اور پھر اس سے فرشتے کہتے ہیں کہ تو اس طرح سو جا جیسا کہ دلہن سوتی. جسے اس کا دولہا ہی جگا سکتا ہے اور کوئی نہیں. لہذا قیامت تک اب تو سوتا رہے یہاں پر. تو فرشتوں کو کہتا ہے کہ ذرا ہٹو, مجھے جانے دو تاکہ اپنے گھر والوں کو میں خوشخبری سنا سکوں. تو فرشتے کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پر آنے کے بعد جانے کا قانون نہیں ہے, جو آ گیا وہ آ گیا اور یہاں کی کوئی خبر باہر نہیں جاتی. اس لیے جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہم تک پہنچائی ہیں بتلائی ہیں ان باتوں پر یقین رکھنا چاہیے, اس کی سوا اور کوئی صورت نہیں. اور بہت زیادہ کوئی بے چین ہو تو مر کے دیکھ لو, اس کے سوا کوئی صورت نہیں کہ پہلے سے پتہ چل جائے کیا ہونا ہے. سب سے اصل بات تو یہ کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتلائی ہیں اس پر ہم یقین کریں, اس کے بغیر چارہ ہی نہیں, ورنہ پھر دوسری صورت تو موت ہی ہے. اس کے بعد پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے, کیا ہوگا, کیا ہونے والا ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے غالباً ایک واقعہ لکھا اس طرح سے کہ ایک بزرگ آدمی تھے, ان کے مریدین اکثر یہ کہا کرتے تھے, پوچھتے تھے کہ بھئی جو جاتا ہے اس کی خبر ہی نہیں آتی, کوئی صورت ایسی ہوتی کہ مرنے والا ہمیں جا کر اطلاع دے دیتا کہ وہاں کیا کچھ ہوتا ہے. یہاں دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جب کوئی طالب علم امتحان دے کے آتا ہے نا تو باہر بیٹھے ہوئے پوچھتے ہیں کیا پوچھا تھا, کیا کیا سوال پوچھے تھے. عام طور پر پوچھتے ہیں بھائی کیا پوچھا, تو اس لیے ممتحن بھی کہتے ہیں کہ خبردار کوئی بتائے نہیں کسی کو بھائی, لیکن اس کے باوجود بعض طلبا بتا دیتے ہیں. وہی سوال پھر اس طالب علم سے پوچھ لیا جاتا ہے تو اسے آسان ہو جاتا ہے پھر معاملہ. لیکن اللہ رب العزت تو بہرحال جانتے ہیں سب معاملات کو. تو اسی طرح سے قبر میں سوال و جواب ہوں گے اور اس کے بعد جو معاملات ہوں گے وہ کیا معاملات ہیں یقیناً کسی کو علم نہیں. بہرحال اس بزرگ سے انہوں نے کہا کہ بھئی جو جاتا ہے اس کی کوئی خبر ہی نہیں آتی, تو کوئی ایسا معاملہ ہوتا کہ جانے والا ہمیں کوئی اطلاع دے دیتا تاکہ ہمارا یقین ایمان اور بڑھ جاتا اور زیادہ ہم تیاریاں کرتے مرنے کی. تو انہوں نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو جاتا ہے وہاں سے پھر اس کی خبر نہیں آتی کہ کہاں چلا گیا, کیا ہوا معاملہ اس کے ساتھ, اچھا معاملہ ہوا یا برا معاملہ ہوا. البتہ انہوں نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو تم ایسا کرنا کہ بھئی قلم کاغذ اندر رکھ دینا میرے قبر میں, ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کوئی خاص معاملہ میرے سے فرمائیں تو میں وہاں کے حالات لکھ کر تمہیں بھیج سکوں. جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے عقیدت مندوں نے یہی کیا کہ سادہ کاغذ اور ایک قلم قبر میں رکھ دیا, اور انہوں نے یہ بھی نصیحت کی تھی کہ وہ دوسرے دن آ کے اٹھا لینا کاغذ وغیرہ جو بھی. اللہ تعالیٰ تو قادر ہیں, بعض اوقات بعض معاملات دکھا دیتے ہیں. بہرحال دوسرے دن جب وہ لوگ گئے قبر پر تو دیکھا کہ قلم کاغذ اوپر رکھا ہوا, تو بڑے خوش ہوئے کہ لو بھائی آج پتہ چل گیا کہ کیا کچھ ہوتا ہے. اب انہوں نے جلدی سے جا کے کاغذ کھول کے دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ بھئی یہاں کے حالات دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں, سننے سے تعلق نہیں, بتائے جانے سے تعلق نہیں رکھتے. یعنی گویا انہوں نے بھی بس اس حد تک تو پتہ چل گیا تاکہ تنبیہ بھی ہو جائے. یہ بتایا کہ یہاں کے تعلقات دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں, بتائے نہیں جا سکتے. تو بہرحال جو قبر میں جاتا ہے تو قبر کا حال تو مردہ ہی جانتا ہے. ہمارے پاس تو الحمدللہ ہمیں یقین کی دولت حاصل ہے, اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, ہونی بھی چاہیے ایک مسلمان کو کہ اس کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا. بات ذہن میں آتی ہے کہ کیوں اس چیز کو پوشیدہ رکھا گیا. اگر کسی کو معلوم ہو جاتا کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے, کوئی آواز سن لیتا تو بچ جاتا گناہوں سے, تو بھائی پھر امتحان کیا ہوتا؟ پھر تو آپ دیکھ بھال کر ایمان لائے نا, اور ہم تو یومنون بالغیب ہے, بن دیکھے ایمان لاتے ہیں. سودا تو اسی اللہ رب العزت کے ہاں تو قدر و قیمت اسی کی ہے جو بن دیکھے مان لے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آمنا وصدقنا, ہم ایمان بھی لاتے ہیں اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں کہ جو کچھ آپ نے فرمایا وہی حق ہے وہی سچ ہے بس. تو ہم تو آمنا بالغیب, یومنون بالغیب پر اللہ تعالیٰ تعریف فرمائی اہل ایمان کی, الذین یومنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, آگے ان کی تعریف ہے اہل ایمان کی. لیکن سب سے پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ ھدًى للمتقین الذین یومنون بالغیب. متقین کون لوگ ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے, دیکھ کر نہیں, ہارون رشید کی بیوی نے سودا کیا تھا نا جنت میں محل کا، تو بغیر دیکھے کیا تھا. ایک مجذوب کہہ رہا تھا کہ بھئی اتنے پیسے دے دو اور جنت میں محل لے لو. اس نے جلدی سے پیسے دیے، اس نے پرچی دے دی کہ ٹھیک ہے بھائی جنت میں محل مل گیا. اس کے بعد رات کو خواب میں غالباً ہارون رشید نے دیکھا کہ بھئی ایک محل ہے بڑا خوبصورت. ہارون رشید کے سامنے بھی معاملہ پیش آیا تھا لیکن اس نے نہیں خریدا. اور بعد میں پھر جب رات کو خواب میں دیکھا کہ محل ہے، جب داخل انہوں نے کہا کہ بھی تمہارا نہیں ہے، تمہاری بیوی کا، اس لیے یہاں جا نہیں سکتے اس کی اجازت کے بغیر. اب صبح اٹھ کے ان مجذوب کے پاس گئے، کہا کہ بھی ایک محل مجھے بھی، مجھے بھی دے دو پرچی. کہا بھائی دیکھ کر سودا نہیں ہوتا، اب تو تم دیکھ چکے، تمہاری بیوی نے جو سودا کیا بغیر دیکھے کیا، اب تم تو دیکھ چکے ہو، دیکھنے کے بعد پھر کیا. اس لیے بغیر دیکھے کا معاملہ ہے. الذین یؤمنون بالغیب، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی کو فرمایا، ان الذین یخشون ربہم بالغیب، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے. اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں کہ ہمارا رب ہے، وہ مالک ہے، خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، پالنے والا ہے، رزق دیتا ہے. ان الذین یخشون ربہم بالغیب، آگے فرمایا لہم مغفرت و اجر کبیر، ایسے ہی لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر، بے انتہا اجر اللہ کے پاس. اور ایک اور مقام پر قرآن مجید نے فرمایا کہ فلم یکو ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، جب ہمارا عذاب دیکھ لیں گے پھر ان کو ایمان نفع نہیں دے گا. بھائی آپ کو یہ سب کچھ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ قرآن مجید سے تائید ہوتی ہے ان چیزوں. اصل تو یہ قرآن مجید پر ہم ایمان جب الحمدللہ رکھتے ہیں تو ایک ایک بات پر، لیکن چونکہ ہم قرآن مجید پڑھنا بھی نہیں جانتے صحیح معنی میں، تو جو قرآن مجید کہہ رہا ہے تو وہ تو بات کی بات، وہ تو سمجھیں گے، پڑھیں گے، سیکھیں گے تو ہمیں آئے گا. اس لیے ان مقامات کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ جہاں سے آپ کو آسانی کے ساتھ یہ باتیں معلوم ہو سکیں. فلم یکو ینفعہم ایمانہم، پھر ایمان نفع نہیں دے گا. کب؟ جب موت کے فرشتے دیکھ لے آدمی، جب عذاب دیکھ لے. فرعون جب غرق ہونے لگا تو اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر، تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ اعلم وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لاتا ہے حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا تھا اور فساد پھیلاتا تھا زمین میں، اب تو تجھے پتا چل گیا کہ اب تو تباہ ہو رہا ہے، غرق ہو رہا ہے، اس لیے اب تیرا ایمان قابل قبول نہیں. اس لیے اس وقت تک ایمان قابل قبول ہے جب تک کہ موت کے فرشتے آدمی نہیں دیکھ لیتا، لیکن جب موت کا فرشتہ نظر آ جاتا ہے، جب وہاں کے حالات سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر یاد رکھیے اس کے بعد پھر ایمان نفع نہیں دیتا، پھر فائدہ نہیں پہنچاتا. اس سے پہلے پہلے توبہ آدمی کر لے، استغفار کر لے، اللہ سے مانگ لے، موت کے غرغرے آنے سے پہلے پہلے، تو انشاءاللہ اس وقت تک تو یقین ہے کہ توبہ کر لے گا تو اللہ سب کچھ معاف فرما دیں گے. لیکن موت کا غرغرہ جب طاری ہو جائے اور جو بالکل آخری وقت ہے وہ وقت آ جائے اور موت کے فرشتے نظر آنے لگتے ہیں انسان کو آخری وقت میں، پھر ایمان کام نہیں دیتے. تو بات ساری وہی ہے کہ ایمان بالغیب اصل چیز. تو اگر اللہ رب العزت یہ قبر کے عذاب لوگوں کو سنوانا شروع کر دیتے، بعض لوگوں کو بعض موقعوں پر بعض زمانوں میں ایسا ہوا کہ انہیں نظر بھی آیا، لیکن اسے عبرت کے لیے اکا دکا واقعات ایسے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں تک وہ بات پہنچ جائے اور لوگ ایمان لے آئیں، لوگ ڈر جائیں. ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال اس کی ہمیں خبریں دی ہیں اور اطلاع دی ہیں. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ماں سوائے جنات اور انسانوں کے سب لوگ سنتے ہیں، سب حیوانات سنتے ہیں، اور اگر تم سننے لگو تو پھر اپنے فرشتوں کو دفنانا چھوڑ دو. کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے روایت میں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب میت کو لے کر چلتے ہیں اور اس کے اعمال اچھے نہیں ہوتے تو وہ چیختا ہے، چلاتا ہے کہ ہائے ہائے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، میری بربادی، کیونکہ اعمال تو اچھے ہیں نہیں اور اسے پتا ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، موت کے وقت ہو بھی چکا کچھ معاملہ. اب وہ چیختا چلاتا ہے لیکن اس کے چیخنے چلانے کو کوئی اور نہیں سن سکتا. اب آپ سوچیں کہ اگر کوئی عزیز رشتہ دار احباب یہ سب آوازیں چیخنے چلانا سن رہے ہوں تو کوئی تو دفن کرنا پسند کرے گا یا خوف کے مارے چھوڑ کے بھاگ جائے گا؟ ہمارے ہاں تو خوف کا یہ عالم ہے بیچارہ، کل تک اس سے جس سے باپ سے لپٹتے تھے چپٹتے تھے، ماں سے لپٹتے چپٹتے تھے، جس بیوی سے پیار کرتے تھے، لیکن اس کے بعد پھر اس کے استعمال کی چیزوں کو ہاتھ بھی لگانے سے ڈرتے ہیں. جس برتن سے نہلا دیا اس برتن کو توڑ دو بھائی، یہ فلاں کام کر دو، لیکن اتنی بات عقل ہمارے پاس ہے کہ قیمتی چیزیں نہیں توڑتے، پتھر وتھر کی مٹی کی چیزیں توڑ دیتے ہیں، چوڑیاں توڑ دیتے ہیں، کانچ کی ہوں تو سونے کی ہوں تو نکال کے رکھ لیتے ہیں، وہ نہیں توڑتے، لیکن کانچ وانچ کی چوڑی ہو تو وہ کہتے ہیں ابھی توڑ دو. ایسے ہی جیسے تازیے کے ساتھ لوگ کرتے ہیں، توڑ پھوڑ کر کے شہید کر دیا جی، دریا میں پھینک دیا، لیکن جتنی قیمتی چیزیں وہ سب رکھ لیتے ہیں، وہ نہیں پھینکتے، وہ شہید نہیں کرتے. اس میں چاہے بڑے قیمتی قسم کے فروٹ والے ہار لگے ہوئے ہوں، نوٹوں کے ہار ہوں، اور اسی طریقے سے جو بھی ہوں. تو یہ عقل تو شیطان سکھاتا ہے نا، یہ چیزیں رکھ لیتے ہیں، باقی سب شہید، بانس، بلیاں، پنیاں سب اٹھا کے دریا برد کر دیا جناب. بس کرنا ہی ہے تو سارا ہی پھینکو تاکہ مکمل شہادت ہو جائے اس کی، لیکن مکمل شہادت نہیں. بہرحال بات دوسری طرف چلی گئی. اصل میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ